السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ فیس بک کے ذریعے سے اور ای میل کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
السلام.
ان کے ساتھ یہاں پر مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں. جاوید صاحب سے ہم جو متفرق سوالات پوچھتے ہیں، چونکہ وہ آپ کے ایسے بھی سوالات ہوتے ہیں جو مختلف لوگ ایک ہی قسم کا سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے سوال پوچھنے والے کا نام ہم نہیں لیتے. کیونکہ ایک ای میل آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ بھی بتایا کریں کہ سوال کس نے پوچھا ہے اور کہاں سے پوچھا ہے، تو وہ نام لینا مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے ہم سوالات صرف جاوید صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پہلا سوال جاوید صاحب یہ ہے کہ انہوں نے ترمذی کی ایک روایت کا حوالہ دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو تم میں بہت کم خیر باقی رہے گا. اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا.
یہ اس طرح کی بہت سی روایات آپ کو کتاب الفتن میں، ملاحم کی کتاب میں اور بہت سی کتابوں میں، حدیثوں میں ملتی ہیں. ایک بڑی بنیادی اور اصولی بات اس میں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک بڑا نظم قائم ہوا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ایک دعوت پیش کی، اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، کچھ نے انکار کر دیا، آپ دنیا سے چلے گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ظہور ہوا، اور اس عدالت کا اس طرح ظہور ہوا کہ جو لوگ آپ کے منکرین تھے ان پر سزا کا نفاذ ہوا اسی دنیا میں، اور آپ کے ماننے والوں کو ایک بڑی بادشاہی، ایک عظیم بادشاہی دی گئی. ٹھیک، وہ عظیم بادشاہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عالمی سطح پر دے دی گئی. بہت بڑی بڑی حکومتیں بالکل سرنگو ہو گئی. اب جب آپ ایک سیاسی عمل کی ابتدا کر دیتے ہیں، سیاسی عمل کی ابتدا ہو گئی نا اس کے بعد
جی.
یعنی خلافت راشدہ قائم ہو گئی، اس نے آگے چلنا تھا، ایک بڑی حکومت اس کے زیر نگیں آ گئی، ایک بڑا علاقہ اس کا اقتدار کا علاقہ بن گیا. تو اس میں پھر مختلف واقعات ہونا تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر ان واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر کیونکہ تاریخ کا لوگ زیادہ مطالعہ نہیں کرتے، تو اس طرح کی چیزوں کو قرب قیامت سے متعلق سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ ایسے بہت سے معاملات اسی زمانے میں ہو چکے. یعنی حضور کے بعد ایک اچھا زمانہ آیا، خلفائے راشدین نے حکومت کی، فتنے کا ایک دور شروع ہو گیا جس کو طٰہٰ حسین نے الفتنۃ الکبریٰ کہا ہے. سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی. خود جزیرہ نما عرب میں دو حکومتیں قائم ہو گئیں، سیدنا علی شہید کر دیے گئے. تو بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے. ان واقعات کے تحت پھر مختلف فوجیں بھی نکلی، اور ایک لمبے عرصے تک اس حکومت کو مختلف طاقتوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑا. تو یہ شام کے متعلق بہت سی چیزیں، یہ خلفائے راشدین کے بعد پیش آنے والے واقعات سے متعلق بہت سی چیزیں اس دور ہی کی چیزیں جتنی بیان کر دی گئی، ان میں سے ایک ایک کو جب آپ اٹھاتے ہیں اور ان کے صحیح سیاق و سباق میں رکھتے ہیں، تو کہیں یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی کشمکش کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور کہیں یہ آپ کے فوراً بعد آنے والے بعض واقعات کو بیان کرتی ہیں. زیادہ تر وہ ہیں قیامت سے متعلق جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ مستند ترین چیزیں جن کو پیش کرنا چاہیے. اور میں نے اپنی کتاب میزان میں علامات قیامت میں ان کا ذکر کر دیا ہے. یعنی قرآن نے اس معاملے میں کیا کہا ہے، احادیث میں اس معاملے میں کہا گیا ہے. تو یہ شام سے متعلق جو چیزیں ہیں، یہ بھی اصل میں اس وقت جو کشمکش جاری تھی، وہ بنو عباس اور بنو امیہ کے مابین بھی ہوئی، وہ خلفائے راشدین کے مابین بھی ہوئی، وہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے مابین بھی ہوئی. تو یہ اس موقع پر جو چیزیں پیش آئیں اور جس طریقے سے وہاں جنگیں ہوئیں اور جس طریقے سے ایک خلفشار پیدا ہوا، اس کے بعد واقعات کو بیان کرتی ہیں. بیان کرنے والوں نے کچھ اجمالی سی باتیں کہہ دی ہیں، کچھ جملے ہیں جو روایت ہو گئے ہیں. تو ان کو اس ماضی میں آپ رکھ کے دیکھیں گے تو یہ بڑی حد تک سمجھ میں آ جائیں گی. ان کو جب ہم وہاں سے اٹھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بے شمار واقعات ہیں جو ہوتے رہتے ہیں،
یعنی
لوگ ہر زمانے میں ان کا اطلاق کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہاں جنگ و جدال کا بازار گرم تھا آج سے کچھ برس پہلے، تو خراسان میں سے مہدی نکل رہے تھے اور لوگ ان روایتوں کا یہاں اطلاق کر رہے تھے. تو یہ بس ایسا معاملہ یہ چلتا رہتا ہے. جو اچھے اہل علم ہیں، اہل تحقیق ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی چیزیں تو اس خانہ جنگی کے زمانے کی پیدائش بجائے خود موضوعات ہیں، لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں، لیکن جو صحیح روایات ہیں وہ بھی اس دور کے حالات کا زیادہ تر احاطہ کرتی ہیں.
ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے جاوید صاحب کہ دینی معاملات میں اجماع کی کیا حیثیت ہے اور کیا پریکٹیکلی کسی بھی معاملے میں اجماع ہوا بھی ہے یا ہوتا ہے؟
دیکھیے غالباً سوال کرنے والے کے پیش نظر فہم کا اجماع ہے. یعنی ایک تو چیز یہ ہے نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی روایت اجماعً منتقل ہو گئی. ایک اجماع کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی آپ نے ہمیں قرآن دیا, پوری مسلمان امت نے اجماع سے قرآن کو منتقل کر دیا. آپ نے ہمیں نماز سکھائی, پوری مسلمان امت نے اجماع سے نماز منتقل کر دی.
بالکل ٹھیک.
یعنی کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز ہے. یا آپ نے حج کے مناسک سکھائے, وہ اسی طرح اجماع کے ساتھ منتقل ہو گئے. تو ایک تو اجماع کا لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ دین کی کسی بات کو سمجھنے پر لوگ متفق ہو گئے. یعنی قرآن میں ایک آیت تھی, اس کا مطلب سمجھنا تھا. کوئی حدیث سامنے آ گئی, اس کا مطلب سمجھنا تھا. تو یہ جو اجماع ہے یہ لوگوں کا فہم ہے, غلط ہو سکتا ہے, صحیح ہو سکتا ہے. اس کے حق میں کوئی سینکٹیٹی نہیں. کوئی قرآن حدیث نے یہ نہیں کہا کہ اگر سارے لوگ مل کے ایک بات سمجھیں تو تم لوگوں کو اس کو مان لینا چاہیے. یعنی اس میں تو اصل چیز وہ متن ہوگا جس کو سمجھا گیا ہے. اگر قرآن کو سمجھا گیا ہے تو قرآن آج بھی موجود ہے, ہم اس پہ غور کریں گے, دیکھیں گے کہ سمجھنے والوں نے ٹھیک سمجھا ہے غلط سمجھا ہے. اس میں وہی فطری اصول ہوں گے سمجھنے کے کہ لفظ کا مطلب ٹھیک سمجھا ہے, جملے کی تعریف ٹھیک سمجھی ہے, سیاق و سباق کی رعایت ٹھیک ملحوظ رکھی ہے. یہ ساری چیزیں درست ہیں, مان لیں گے. اگر نہیں ہے تو پھر بتائیں گے کہ اس میں کیا غلطی ہے. تو اس وجہ سے اس اجماع کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بس زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تحقیق کرتا ہے تو اگر اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس کی تحقیق کے خلاف ہے سارے کے سارے لوگ, تو اسے 10 مرتبہ اپنی بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ غلطی تو نہیں کھا رہا. جب اسے اطمینان ہو گیا, ایذان ہو گیا کہ نہیں اس نے بات کو ٹھیک سمجھ لیا ہے, تو اس کو بیان کرنا چاہیے اس بات کو. یعنی سارے لوگ مل کے غلطی نہیں کر سکتے, یہ کوئی اصول نہیں. آپ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ ہمارے مقابلے میں ایک بہت بڑی امت کھڑی ہے, ایک پیغمبر کی امت ہے, سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والے. ہم ابھی بھی 1.5 ارب سے زیادہ نہیں ہیں, صرف کیتھولک مسیحی 2.5 ارب کے قریب ہیں. سارے کے سارے پچھلے 2000 سال کے کیا مان رہے ہیں؟ پاپائیت کے ادارے پر اجماع ہے, کفارے کے عقیدے پر اجماع ہے, حضرت مسیح کی الوہیت پر اجماع ہے. قرآن نے یہ سب کچھ اٹھا کر پھینک دیا. تو اس وجہ سے اصل چیز یہ ہے کہ جس جگہ سے بات کی جا رہی ہے وہ کیا.
لیکن جاوید صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی ایک جملہ فرمایا, آپ نے کہا کہ سارے لوگ مل کر غلطی نہیں کر سکتے, یہ کوئی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. تو سارے لوگ مل کر غلطی تو نہیں کر سکتے, واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے.
دیکھیے غلطی اور چیز ہے, گمراہی بالکل اور چیز ہے. اس امت میں جو بنیادی حقائق ہے وہ اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیے گئے ہیں. مثلا یہ ساری امت کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ توحید کی بجائے شرک کو دین بنا لے گی, اس ساری امت کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دے گی, یہ مستبد ہے. تو یہ وہ بات, ایک بالکل الگ بات ہے. غلطی, خطا, کسی بات کو سمجھنے میں غلطی, یہ بالکل اور چیز.
ٹھیک.
تو گمراہی کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے اسی لیے مثال دی آپ کو کہ گمراہی بھی لوگ بالاجماع اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا امکان اس وجہ سے نہیں رہا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید محفوظ ہے اور اتمام حجت کے درجے میں حقائق کو واضح کر دیا گیا ہے. یعنی ساری امت مل کے یہ فیصلہ کر دے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے, حج کوئی چیز نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, مستبد ہو گیا ہے. لیکن کسی قرآن کی آیت کو, ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا, عذاب کعب کا قصہ کیا تھا, اس کو سمجھنے میں سب کو غلطی لگ سکتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
جی ہاں
سر, جو آدم و حوا کے بارے میں ایک عمومی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ انہیں پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا, جس کے طور پر انہیں سزا کے طور پر بھیج دیا گیا اور ہم شیطان کو اس پہ کوستے بھی. مگر آپ کا نظریہ اس معاملے میں کافی مختلف ہے کہ وہ پھل نہیں تھا, ایک فیل تھا جس سے روکا گیا تھا, تو وہ فیل سے تو نسل انسانیت بڑھ گئی, تو ہم اس پہ شیطان کو پھر کوس کیوں رہے ہیں؟ تو یہ کافی ایک ڈسٹربنگ فیکٹ لگتا ہے ادھر آ کر.
شیطان کو کوس کیوں رہے ہیں؟ شیطان کو بالکل نہیں کوسنا چاہیے.
تو ہمیں یہ سزا کے طور پر پھر انہیں زمین پر بھیجا گیا, جو عمومی ایک علم ہے, جو عمومی
قرآن نے نہیں کہا کہ سزا کے طور پر بھیجا گیا. یعنی انہیں جس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ انہیں ابتدائی تعلیم دی جائے, انہیں بتایا جائے کہ تم کیا ہو, تمہاری فطرت کیا ہے, تم کیسے کام کرو گے, اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ خرابی کہاں سے پیدا ہوگی. تو آپ اگر اس سارے واقعے کو قرآن میں پڑھیں تو وہ دو چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے. ابتدائی تعلیم عملی طریقے سے دی گئی, تعلیم دینے کا عملی طریقہ ہی ابتدا میں مؤثر بھی ہوتا ہے. یعنی ابھی لفظ اس طرح وجود میں نہیں آئے ہوتے, روایات وجود میں نہیں آئے. اب میں جب یہ گفتگو کر رہا ہوں تو اس گفتگو کے پیچھے اصل میں صدیوں کی تاریخ, الفاظ بنے ہیں, محاورے وجود میں آئے ہیں, روزمرہ استعمال کے اسالیب وجود میں آئے ہیں, تو میں آپ کو ابلاغ کر سکتا ہوں. جب آپ کو یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو اس میں عملی طریقہ ہی بہتر طریقہ ہوتا ہے, عملی تربیت کا طریقہ. دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی. پہلا یہ مظاہرہ کیا گیا کہ ایک انتہائی برتر مخلوق فرشتے, ان کو حکم دیا گیا کہ میری ایک مخلوق کے سامنے جو اپنی خلقت کے لحاظ سے تم سے برتر نہیں ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو یہاں سوال یہ تھا کہ آپ اپنی طرف نگاہ کریں گے یا حکم دینے والے کی طرف نگاہ کریں گے.
حکم دینے والے کی طرف
اپنی طرف نگاہ کریں تو فرشتے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بہت برتر مخلوق ہیں, ہم تو مرایا اعلیٰ تک رسائی رکھتے ہیں, ہم تو براہ راست آپ کے حکام سنتے ہیں, ہم تو دنیا بھر میں نظم چلا رہے ہیں, کہہ سکتے تھے نا یہ. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, اور یہ دیکھ کر کہ حکم دینے والا کون ہے, وہ مٹی کے سامنے سر جھکانے کے لیے کہہ دے تو وہ خالق ہے, ہمیں جھکنا ہے. تو یہ تعلیم دی گئی کہ انانیت بہت بڑا مسئلہ بنے گی, چنانچہ وہ ابلیس کے ہاں بن گئی. یعنی جنات جھک گئے بہت سے لیکن ابلیس نہیں جھکا, اور ابلیس کو ایک خاص حیثیت بھی حاصل تھی جنات میں. وہ متکبر ہو کر قرآن مجید نے ابا واستکبر, اس نے انکار کر دیا اور استکبار یا تکبر اختیار کیا. تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ سب سے بڑا گناہ تکبر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے, مستکبر جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر, سرکشی, خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا سب سے بڑا جرم, یہ سمجھ میں آ گیا. اس کے نتیجے میں آدم کی سمجھ میں آ گیا, حوا کی سمجھ میں آ گیا, علیہ السلام. یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اپنی انانیت نہیں دیکھنی, اپنی خلقت کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا, خدا نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کے زوم میں مبتلا نہیں ہونا, بلکہ حقائق کے سامنے سر جھکانا ہے. اور سب سے بڑی حقیقت کیا ہے, ہم مخلوق ہیں, ہمارا ایک خالق ہے, ہم عبد ہیں, ہمارا ایک معبود ہے, ہم غلام ہیں, ہمارا ایک آقا ہے جو کائنات کا مالک ہے, کائنات کا بادشاہ ہے. تو یہ بات واضح ہوئی. دوسری جو تعلیم دی گئی وہ تعلیم یہ تھی کہ شیطان جنس کے راستے دوسرا بڑا حملہ کرے گا. یعنی وہ ہمارے اندر چونکہ ایک جبلت ہے, وہ جبلت حیجان پیدا کرتی ہے, اس کی طرف غیر معمولی کشش کے مواقع رکھے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ ایک بڑا امتحان پیدا کرتی. ابھی بھی آپ غور کر کے دیکھیں تو جس امتحان میں سب سے بڑھ کر لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں, انانیت کا امتحان, جنس کا امتحان. سب سے بڑی ناکامی اسی میں ہوتی ہے عام طور پر. تو یہ دونوں چیزوں کو متعین کر کے بتا دیا گیا کہ یہاں سے شیطان حملہ آور ہوگا. جب یہ تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ دنیا میں, جس اسکیم کے تحت تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کے مطابق جا کے زندگی بسر کرو. اور وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ اس زمین میں تمہارے لیے مستقر لاہین, ایک مخصوص مدت تک ایک مستقر ہے, وہاں تمہیں رہنا ہے, میری ہدایت آئے گی, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی سرخروئی ہے. یہ تعلیم دے کے, ڈیمانسٹریٹ کر کے, حقائق کو اس طرح بتا کے بھیجا گیا. اس لیے میں تو اس کو پہلی وحی کہتا ہوں جو عملی طریقے سے دی گئی, اللہ کی تعلیم اور ہدایت کا اہتمام کیا گیا. یہ کوئی سزا کے طور پر بھیجنا نہیں تھا. قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو بشارت دے رہا ہے کہ آدم کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے توبہ کی, ہم نے خود توبہ کے کلمات القا کیے اور اس کے بعد آدم کو برگزیدہ کیا, نبوت کا منصب دے دیا.
اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے علمی اور فکری پچھلی کئی صدیوں پہ محیط, اس سے پہلے کئی صدیاں مسلمانوں کے ہاں سماجی اور سائنسی علوم بہت عروج پہ رہا. تو وہ عموماً ایک ٹرم سننے کو ملتی ہے کہ جی جب تک ہماری مسلمز انٹلیکچوئل ٹریڈیشن زندہ تھی تب تک یہ عروج حاصل رہا, اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم روبہ زوال ہوئے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو وہ مسلمز انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز تھی ان کے کیا خد و خال تھے, اور آج ایک جو معمولی پڑھا لکھا آدمی ہے وہ ان خد و خال سے کس طرح آگاہ ہو, اور اگر تھوڑا بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے اس انٹلیکچوئل لیول کے اوپر اسلام کے پھیلاؤ پہ یا اس فکر کو, تو وہ کیا خد و خال ہو سکتی ہے, کیا کوششیں ہو سکتی ہیں؟
یہ سوال تو ایک پورے خطبے کا تقاضا کرتا ہے, اس لیے کہ آپ نے پوری تاریخ پر گویا ایک سوال کر دیا ہے. میں مختصر طور پر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ کے اس اعتبار سے یعنی سائنسی علوم سے شغف، دنیوی علوم سے شغف، ان علوم کا مطالعہ، ان کی تحقیق، ان کے بارے میں ایک مثبت رویہ، یہ آپ کے سوال کا پس منظر ہے.
بالکل.
اس میں مسلمانوں کی پوری تاریخ کو آپ تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا دور وہ ہے جو بنو امیہ کے ساتھ ختم ہوا ہے، یعنی بنو امیہ کی حکومت کوئی 94 ہجری میں ختم ہو گئی. یہ جو ابتدائی کچھ عرصہ ہے اس میں ایکسپینشن ہوئی.
جی بالکل.
عرب سے مسلمان نکلے، بہت بڑی سلطنتیں مفتوح ہو گئیں. نظم حکومت سے قبائلی طرز کی زندگی سے آگاہ تھے، واقف ہی نہیں تھے، تو نظم حکومت کو بنانے کا ایک عمل ہوا. یعنی دیوان کیسے مرتب ہوں گے، مالیات کا حساب کیسے رکھا جائے گا، جزیہ کیسے لیا جائے گا، ٹیکسیشن کے کیا قواعد ہوں گے، زیادہ توجہات اس جانب رہی پہلے دور میں. لیکن اسی کے آخری زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں، یعنی یہ جو 94 ہجری ہے، اس سے کوئی 10-20 سال پہلے آپ چلے گئے، تو علوم کی ابتدا ہو گئی. تاہم وہ علوم زیادہ تر وہ تھے جن کا تعلق دین سے تھا، کیونکہ سب سے بڑی چیز دینی تھی، تو لوگوں کی توجہات کا بھی زیادہ تر مرکز وہی بنے. یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایتیں بیان کی جا رہی تھیں ان کو جمع کرنا شروع کیا. انہوں نے قرآن مجید سے متعلق چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا. قرآن مجید کی تعلیم کے جو حلقے بن گئے تھے، صحابہ نے بنائے، تابعین نے بنائے، اس میں انہوں نے اپنی آراء دی، ان کو جمع کرنا شروع کیا. تو وہ جو ابتدائی دور ہے اس میں زیادہ غلبہ اس چیز کا رہا. بنو عباس کی حکومت جب قائم ہو گئی تو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیبلٹی آ گئی، یعنی اب گویا اس طرح کا انتشار باقی نہیں رہا. بنو امیہ کی حکومت میں تو یہ معلوم ہے کہ پہلے مرحلے میں سیدنا علی کے مابین، سیدنا معاویہ کے مابین ایک جنگ و جدال کا بازار گرم رہا. اس کے بعد وہ دور بھی آ گیا کہ جس میں پھر کچھ بغاوتیں ہوئیں. ان بغاوتوں میں ایک زمانہ رہا کہ جس میں مثلا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت الگ سے قائم ہو گئی. اس کے بیچ میں کچھ خروج ہوتے رہے، تو ایک انتشار کی صورت رہی. آخری زمانے میں بھی بنو عباس نے آخر حکومت کا تختہ ہی الٹا تھا، کوئی انتخابی طریقے سے نہیں ہوا تھا. تو اس سے نجات پانے کے بعد پھر ہمارے ہاں وہ بیت الحکمت بنا، تراجم ہونا شروع ہوئے، یونانی علوم آئے، دنیا کے علوم سے واقفیت ہوئی، کتاب قلم سے لوگ آشنا ہوئے، مختلف فنون کی ترتیب کا زمانہ پیدا ہو گیا. یہ بڑا ہی غیر معمولی دور ہے، اور اس زمانے کے حالات سے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہر علم و فن میں غیر معمولی کام ہوا. یعنی آپ زبان کے علوم دیکھیں، ادب کے علوم دیکھیں، آپ معیشت کے علوم دیکھیں، آپ طب کے علوم دیکھیں، سب میں بے مثال تھے. اس کے بالکل پیرلل متوازی آپ کے علم میں ہے کہ بنو امیہ کی ایک حکومت ہسپانیہ میں قائم ہو گئی، وہ بھی بالکل انہی خطوط پر چلی. یعنی چونکہ ایک سٹیبل گورنمنٹ بن گئی تھوڑے عرصے کے بعد اور ایک بڑی اچھی حکومت قائم ہو گئی، تو اس میں بھی اسی طرح علوم کی سرپرستی ہوئی. اور آج بھی ہم اس سرمایے پر فخر کر سکتے ہیں، بڑا غیر معمولی کام اس دوران میں بھی ہوا. یہ عمل جب جاری رہا ایک طویل عرصے تک، اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جہاں وہاں بھی حکومت ختم ہوئی، یہاں بھی حکومت ختم ہوئی. اس کے ختم ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ پورے عالم اسلام سے سب کچھ مٹ گیا ہو، بلکہ وہ جس کو کہا نا کہ پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہے، یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، تو وہ لوگ آئے تو حملہ کرنے کے لیے تھے لیکن اسلام سے مفتو ہو گئے. تو عثمانیوں کی حکومت قائم تھی. یہ جو حکومت قائم ہوئی یہ بنیادی طور پر واریئرس کی حکومت.
واریئرس کے
اس میں وہ علمی ٹریڈیشن اس طرح قائم نہیں رہ سکتی،
نہیں ہو سکتی.
یعنی اس میں زیادہ زور عسکری علوم اور ان چیزوں کے اوپر ہو گیا. اگرچہ عسکری علوم خود بہت سے علوم کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس درجے میں نہیں بنے. تو کوئی 400-500 سال کا عرصہ پھر آپ کا ایسا ہے کہ جس میں علوم کی وہ روایت آگے نہیں بڑھ سکی. اس کا لازمی نتیجہ وہی نکلا کہ آہستہ آہستہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. اب جو آخری یہ 500 سال گزرے ہیں ان میں تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا سائنسی علوم میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یعنی اس وقت آپ لے رہے ہیں، کچھ نہیں دے رہے. تو مغرب میں یہ علوم ایک جگہ کھڑے نہیں رہے. جو کچھ آپ نے کیا تھا وہ بھی ان کو منتقل ہو گیا. جو یونان کی میراث تھی وہ بھی ان تک چلی گئی، اور وہ بھی اپنی ڈارک ایجز جس کو کہتے ہیں اس سے نکلے. وہاں احیاء علوم ہوا، انہوں نے بہت سی تبدیلیاں اپنے فکر میں، اپنے نظام میں کی، اور وہاں بہت سی روایات پیدا ہو گئی. جمہوری روایات، آزادی کی روایات، حریت کی روایات. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اعلیٰ درجے کے ادارے، یونیورسٹیاں، یہ وجود پذیر ہوئیں، اور علم کی ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی. اب وہ علم کی دنیا اتنی غیر معمولی ہے اور اس نے اتنے معجزات پیدا کر دیے ہیں کہ آپ اب اپنے پیچھے سے کنیکٹ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو وہاں سے آگے بڑھنا ہوگا. یعنی اگر آگے بڑھنا ہے تو تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اب آپ ابن سینا کی کتاب نکال کے پڑھیں گے اور پھر وہاں سے طبی تحقیقات شروع کریں گے. جیسے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں. آپ کو جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اس کے غص و سمین کا جائزہ لینا ہوگا,
اس سے پھر آگے
اس میں دیکھنا ہوگا کیا حق ہے کیا باطل ہے. اس میں بھی سارے کے سارے جو علوم ہیں, مثال کے طور پر دیکھیے کہ جو نیچرل سائنسز ہیں ان میں تو آپ ایک ایک چیز سے استفادہ کر رہے ہیں. اچھا فلسفیانہ بنیاد پر جو سائنسز پیدا ہوتی ہیں سوشل سائنسز, ان میں بہت سی چیزوں سے آپ اختلاف کرتے ہیں بہت سی اتفاق کرتے ہیں. تو دونوں میدانوں میں بہت کام کرنے کا موجود ہے. دنیا کسی ایک جگہ نہیں رکتی. جس طرح مسلمانوں نے یا عرب اقوام نے یا عجم کی بعض اقوام نے ایک دور میں ایک کردار ادا کیا, ایسے ہی ایک کردار انسانیت کی تاریخ میں مغربی اقوام ادا کر رہی ہیں. میرا احساس یہ ہے یا ذوق یہ ہے کہ اس کو آپ مشرق اور مغرب کی تقسیم سے اٹھ کے دیکھیں, اس کو انسانیت کے سفر کے طور پر دیکھیں. اس میں کچھ کردار اس سے پہلے یونان کا تھا, روما کا تھا, اس سے بھی پہلے مصر کا تھا, ہندوستان کا تھا. ایسا ہی کردار مسلمانوں نے بھی ادا کیا, اسی طرح کا کردار مسیحی اقوام نے ادا کیا, اب مغربی اقوام ایک کردار ادا کر رہی ہے. اس کو انسانیت کی میراث سمجھ کے آگے دیکھنا چاہیے. دنیا جہاں پہنچ چکی ہے وہاں سے آگے دیکھتی.
جاوید صاحب, اس سے کنیکٹڈ ایک سوال ہے میرے پاس. پوری دنیا کا جائزہ لیں تو جہاں جہاں بھی جنگیں مسلط ہیں یا جہاں جہاں بھی خانہ جنگی کی صورتحال ہے, وہ سارے کے سارے مسلم کنٹریز ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سارے مسلم کنٹریز ہی اس کی لپیٹ میں ہیں, یا یہ کوئی بین الاقوامی واقعی کوئی سازش ہے؟
بات یہ ہے کہ وہ اقوام جو محکوم ہو جائیں گی اور حاکم ان کی تقدیر کے فیصلے کرے گا وہیں یہ معاملات ہوں گے, یعنی کسی اور جگہ کیوں ہوں گے؟
تو یعنی بین الاقوامی یہ صورتحال ہے.
یہ صورتحال ایک واقعہ ہے نا. آپ دیکھیں کم و بیش 150-200 سال تک مغربی اقوام کی حکومت قائم رہی ہے. یعنی برطانیہ عظمیٰ کی حکومت کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا. مسلمانوں کا کون سا ملک ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے نحاب میں نہیں گیا تھا؟ وہ حکومت تو آسٹریلیا تک چلی گئی, وہ کینیڈا تک چلی گئی, آج بھی ملکہ برطانیہ حکمران ہے وہاں پہ. تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مفتو ہوئی مسلمان اقوام. جب آپ مفتو ہو جاتے ہیں تو فاتحین چھوڑ کے جائیں گے نا. اچھا فاتحین, آپ جانتے ہیں کہ فاتحین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس زمانے کے بین الاقوامی قانون کی روح سے فاتح درحقیقت اس زمین کا مالک ہو جاتا تھا.
صحیح,
ایسا ہی تھا نا.
بالکل صحیح.
یعنی یہ جو آج کے زمانے کی باتیں آپ کرتے ہیں نیشنل اسٹیٹ, حق خود اختیاری, یہ تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا ان اصطلاحات کو وجود میں آئے ہوئے. اس سے پہلے فاتح اور مفتو کا تعلق ہوتا تھا. یعنی فاتحین آئے, انہوں نے آ کے ایک زمین پر قبضہ کر لیا. اب جب وہ جائیں گے تو کچھ طے کرا کے جائیں گے. مثال کے طور پر وہ جانے لگے, ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ بر صغیر میں جو پہلے سے ان کی اسکیم تھی کہ ایک مغلوں کی حکومت یہاں پائی جاتی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حکومت کریں گے یہاں لیکن مغل بادشاہ کو قائم رکھیں گے. بلکہ اس شہزادے کا انتخاب بھی کر لیا تھا جس کو وہ آکسفورڈ کیمبرج میں لے جا کے تعلیم دینا چاہتے تھے. تو اگر یہ کنٹینیوٹی باقی رہتی جیسے کہ ملیشیا میں رہی تو وہ اسی طریقے سے اقدار منتقل کرتے. ایسا نہیں ہوا, کچھ ریاستیں رہ گئیں, ایک برطانوی ہند وجود میں آ گیا, بادشاہت کا ادارہ ختم ہو گیا. اب اس خلا میں دوسری جنگ عظیم ہوئی, وہ طاقت بھی نہیں رہی کہ آپ اس قبضے کو قائم رکھ سکیں. یہاں پر آزادی کی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی, نیشن سٹیٹ کا تصور دنیا میں ایک عالمی تصور بن گیا, جمہوریت نے ایک قدر کی حیثیت اختیار کر لی. یہ فکری تبدیلی آئی, علمی تبدیلی آئی, عملی تبدیلی آئی, تاریخی عمل واقع ہوا. اب آپ کا فیصلہ کرنا ہے. تو فیصلہ کرتے وقت آپ جانتے ہیں کہ انصاف کے فیصلے بھی ہوتے ہیں, بے انصافی کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. ایک کے زاویے سے وہ انصاف کا ہوگا, دوسرے سے بے انصافی کا فیصلہ ہوگا. اگر یہ جو فیصلہ ہوا ہندوستان میں تقسیم کا, تو اس میں کچھ قاعدے ضابطے بنے نا. مثلاً ایک قاعدے کا جائزہ لے, اس قاعدے میں یہ کہا گیا تھا کہ برطانوی ہند کی تقدیر کا فیصلہ تو اکثریت کی بنیاد پہ ہو جائے گا لیکن ریاستوں کا فیصلہ اس اصول پر نہیں ہوگا. اس میں اکثریت ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی ہے, اس سے قطع نظر وہاں کا حکمران فیصلہ کرے گا. یہ غیر جمہوری
طریقہ
اصول تھا, یعنی اس اصول کو نہیں ماننا چاہیے تھا لیکن یہ مان لیا گیا. اب اس کے کچھ نتائج نکلنے تھے, وہ نتائج کشمیر میں بھی نکلے, وہ حیدرآباد میں بھی نکلے, وہ جوناگڑھ میں بھی نکلے. آپ جب ایک قاعدہ مانتے ہیں تو وہ بانج نہیں ہوتا, اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں, وہ نکلا. تو اس وجہ سے جب مفتو جائے گا تو وہ آپ کے پیچھے, اب ذمہ دار نہیں ہوتا تمام معاملات کا. تو جھگڑے ہوتے ہی وہاں ہیں جہاں سے فاتحین جایا کرتے ہیں. تو تین یا چار مقامات ہیں جن میں زوردار جھگڑے چھوڑ دیے گئے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ماضی سے نکلے, حال میں داخل ہوں، حقیقت کو سمجھیں، حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر فیصلہ کریں۔ حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر نہ آپ نے کشمیر کے معاملے میں فیصلہ کیا، نہ فلسطین کے معاملے میں فیصلہ کیا، اب اس کے نتائج ہیں، وہ آپ کی نسلوں کو بھگتنے پڑنے ہیں۔
جی یہاں پہ کوئی کوشچن، آپ کے کوئی کوشچن ہے جی؟
سوال سورہ فاتحہ کے بارے میں، آپ کے درس سے ہی میرے ذہن میں آئے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بہت اس کے مخصوص بیک گراؤنڈ ہے اس کو سورت کو نازل کرنے کا، اور یہ ساری انسانیت کی دعا ہے اور اسے بڑے عرفہ و اعلیٰ مقاصد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ کہ اس کو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اپنی ڈے ٹو ڈے جو کمزور انسان ہونے کی مناسبت سے اپنی جو مشکلات ہوتی ہیں ہماری، اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں، یا صرف یہ عرفہ و اعلیٰ مقاصد کے لیے یہ دعا کی جائے گی؟
دیکھیے یہ دعا تو کانسنٹریٹ کر رہی ہے صراط مستقیم پر، یعنی وہ دعا ہے کیا، اہدنا صراط المستقیم، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت دنیا میں کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے جس کی ہم پہلے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ضرورت اللہ نے کیسے پوری کی، وہ قرآن مجید کی صورت میں پوری کی۔ تو سمبولک طریقے سے علامتی طور پر ہم قرآن کا کوئی حصہ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، گویا یہ پیغام اپنے نفس کو دیتے ہیں اور دنیا کو بھی دیتے ہیں کہ یہ انسانیت کی ضرورت تھی، اس کے لیے دست بدعا ہوئی پوری انسانیت کہ پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا، خدا کا عظیم احسان ہوا کہ اس نے قرآن جیسی کتاب اتار کے وہ سیدھی راہ دکھا دی۔ یہ پہلا حصہ ہے، اس کو لازم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد باقی ساری نماز میں آپ دعائیں جو چاہے کریں، رکوع میں دعائیں کریں، سجدے میں دعائیں کریں، جس وقت آپ جس کو اتحیات پہ بیٹھنا کہتے ہیں قعدے پہ بیٹھنا، اس میں دعائیں کریں۔ تو دعاؤں کے مواقع پوری نماز دعا و مناجات ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں کرتے تھے، وہ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ کو بھی حق ہے کریں۔ لیکن یہ حصہ جو ہے اس میں کوئی اور مطلب نکالنے کی بجائے کانسنٹریٹ کریں کہ اس میں سب سے بڑی چیز مانگی گئی ہے، یعنی اس کو تبدیل تو تب کرنا پڑے اگر صرف یہی ایک دعا کرنی ہو، اس کے بعد آپ کے پاس دعاؤں ہی دعاؤں کے مواقع جتنی چاہیے تھی۔
اسلام پسند مذہبی جماعتوں نے جو شکست کھائی ہے انتخابات میں، اس کے یعنی کیا وجوہات کیا ہیں، اور پھر یہ کہ آپ ان کے کیا سجیسٹ کریں گے کہ اب ان کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟
اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی جماعت کیا ہوتی ہے، مذہبی جماعت کسی خاص فکر پر بنے گی۔ یعنی اس وقت بھی 14 صدیوں کے بعد بھی 1.5 ارب کے قریب آپ ہیں اور باقی دنیا کو 5-5.5 ارب کے قریب، ایسی صورت حال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ خدا کا دیا ہوا حق ہے کہ اس میں کچھ لوگ قبول کریں گے، کچھ نہیں قبول کریں گے۔ من شاء فلیومن، من شاء فلیکفر۔ جب مذہب کی تعبیر کی جائے گی، مذہبی جماعت تبھی وجود میں آئے گی نا، یعنی مذہب کی کوئی تعبیر ہوگی، وہ تعبیر میں نے کی، وہ اہل دیوبند نے کی، وہ بریلی کے لوگوں نے کی، وہ کسی بڑے عالم نے کی، وہ حنفیہ نے کی، وہ شافیہ نے کی، کوئی تعبیر کریں گے۔ اس تعبیر پر لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا، سب لوگوں کا، یعنی کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو مذہبی جماعت اپنے اصول کے لحاظ سے اصل میں ایک فرقے کو وجود میں لاتی ہے۔ اب وہ فرقہ جو سماجی سطح پر موجود تھا، آپ نے اس کو سیاسی فرقہ ہی بنا دی، تو اس میں فتح ہو کیسے سکتی؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ جو آپ کے طرز فکر کے لوگ ہیں وہ کچھ آپ کو ووٹ دے دیں گے، اور ان کے کوئی کسی ملک میں کچھ پاکٹس ہو سکتے ہیں۔ مثلا ملیشیا میں انتخابات ہوئے تو 2013 کے انتخابات، ہمارے ساتھ ہی تھے ان کے انتخابات، 2013 کے انتخابات میں وہاں جگہ جگہ وہ الائنس یا وہ اتحاد جیت گیا، کچھ اسٹیٹس میں حکومت بن گئی جس میں وہاں کی مذہبی جماعت پاس بھی شامل تھی، بن گئی۔ اچھا، معلوم ہوتا تھا کہ ہر جگہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں۔ اس انتخاب میں وہ اتحاد ٹوٹ گیا، اس کے بعد وہ سمٹ کر انہی 2 ریاستوں میں چلے گئے جو شمال میں موجود تھے۔ اس لیے کہ مذہبی بنیاد پر جو پاکٹ وجود میں آتی ہے وہ جتنی دیر قائم رہے گی، آپ کے ملک میں بھی کچھ حصے ہیں، کچھ جگہ ہیں جہاں مذہبی اثر و رسوخ سیاسی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، وہاں وہ رہے گا اور وہ موجود بھی ہے۔ لیکن جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھے گی، جیسے جیسے سیاسی عمل ہوتا چلا جائے گا، آپ دیکھیں گے وہ سمٹتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے نزدیک ہمیں سیاسی جماعتیں بنانی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو مذہبی ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، نہ کہ مذہبی جماعتوں سے سیاست کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس ترتیب کو الٹ دینا چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہ بالکل واضح تاریخی عمل ہے، یہ ایسے ہی ہونا ہے۔ آپ انتخابات ہونے دیجئے، مداخلت کم سے کم کیجئے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ چیز سمٹ جائے گی۔ باقی ہر کانسٹیٹنسی کے اندر خالص مذہبی مزاج کے لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، تو اگر آپ سوسائٹی کی کمپوزیشن کا تجزیہ کریں تو ہر سوسائٹی میں 60-70% کنزرویٹوز ہوتے ہیں، 25-30% لبرلز ہوتے ہیں، باقی جو ہے یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، یہ تعداد ہمیشہ موجود رہے گی، اس کی بنیاد پر آپ حکومتیں نہیں بنا سکتے.
جی جناب،
ہمارے بزرگ تھے اس وقت، معاشرہ سادہ تھا، مسجد، مکتب، سکول، بزرگ ہمیں اسلامک ٹریڈیشن سے وابستہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں جو جوڑے رکھتی تھی. اب جس طرح کا معاشرہ ترتیب پا گیا ہے، سکولوں میں تعلیم جو ہے وہ بھی مختلف زبان میں ہے، پھر بچوں کے مشاغل بھی اس طرح کے ہیں گلوبلائزیشن کے، اور باقی یہ سوشل میڈیا، موبائل فون، سب کچھ. تو ہم اکثر جب بیٹھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے بچوں کو اس ٹریڈیشن سے اس حد تک وابستہ نہیں کر پائے. ماں باپ ہونے کے ناطے ہمیں گلٹ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، آس پاس بھی محسوس ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کیونکہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، یہ تو ہم ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہیں، لیکن میں نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا جہاں مسلمز مائنورٹی میں ہیں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بڑی کامیابی سے اپنے بچوں کو اس نسبت کے ساتھ جوڑے رکھا ہے. ان کے کون سے ایسے تجربات ہیں جو ہم بینگ پیرنٹس یہاں ایک استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کو ان ٹریڈیشنز کے ساتھ، تاکہ وہ ذہنی طور پہ، نہ صرف یہ کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، نہیں، وہ عقلی طور پہ، فکری طور پہ فخر کے ساتھ اس ٹریڈیشن کے ساتھ جڑے اور اس کے ساتھ لوگوں کے باہر کے تجربات کیا ہیں، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟
جو طریقہ وہاں زیادہ تر اختیار کیا گیا ہے وہ مسلم سکول یا اسلامک سکول قائم کرنے کا. یہ بالعموم ویکینڈ سکول ہے، یعنی ہفتے کی شام یا ہفتے کو صبح کے وقت یا اتوار کو جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں ان میں وہ 2-2.5 گھنٹے بچوں کے مزید لے لیتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان اسکولوں میں بچوں کو اسلام سے واقف کیا جائے. اب وہ کانٹینٹ کیا ہے میں اس پہ بحث نہیں کرتا، اچھے بھی ہیں ان میں، بعض قابل اعتراض چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہی اصل میں وہ ٹریڈیشن ہے جس سے کسی حد تک وہ اپنے بچوں کو اسلام سے متعارف رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہاں بھی آپ کو یہی کرنا پڑے گا، یعنی بتدریج آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو عام اسکولوں کا نظام ہے بتدریج یہ دیکھیں گے کہ وہ سیکولر ہوتا چلا جائے گا. یعنی وقت اور زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، آپ انہیں روک نہیں سکتے، وہ زیادہ ہوتا جائے گا. اگر آپ وہیں کچھ چیزیں داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پستی میں آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ زیادہ توجہ کا مرکز نہیں رہیں گے. جس درجے میں وہ علوم پڑھائے جائیں گے جو زندگی سے متعلق ہے، دنیاوی زندگی نقد ہے نا، اور مذہب کا موضوع آخرت ہے، تو یہ چیز اس طرح سامنے تو نظر آ رہی ہوتی، ادھار ہے، پتہ نہیں ملے گی، معلوم نہیں ملے گی کہ نہیں. تو اس میں بھی الگ سے بندوبست کرنے کی طرف سوچنا چاہیے، یعنی اچھے آپ اسکول قائم کریں. ہر علم کی کچھ زبانیں ہوتی ہیں، سائنس کی زبان آپ کہتے ہیں نا، انگریزی زبان بن چکی، یعنی اگر انگریزی نہ سکھائی جائے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، سائنس اپنی ٹریڈیشن میں منتقل نہیں ہو پاتی.
بالکل صحیح ہے،
بالکل ایسا ہی معاملہ اسلام کا ہے. اسلام کی زبانیں تین ہی، یعنی وہ عربی ہے، پھر فارسی، پھر اس کے بعد اردو. اردو اس وقت غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی، تو میں نے تو یہ توجہ دلائی ہے کہ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی اردو سکھائیے، اردو زبان، اردو ادب، اردو کی تاریخ. یعنی یہ مسئلہ اب صرف قومی زبان کا نہیں رہا، اردو اسلام کی زبان بن چکی ہے. جس وقت آپ یہ زبان اچھی سکھا دیں گے تو اس کے بعد آپ کو کچھ بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس زبان میں لکھنے والے لوگ، بہت بڑے لوگ، وہ اس وقت مذہبی لحاظ سے علم کی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. یعنی آپ کے بچوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ شبلی کا مطالعہ کر سکیں، براہ راست اس سے حظ اٹھا سکیں، وہ اقبال کا مطالعہ کر سکیں، وہ الطاف حسین حالی کا مطالعہ کر سکیں، وہ ابو اللہ مودودی کا مطالعہ کر سکیں، وہ مفتی شفیع صاحب کا مطالعہ کر سکیں،
بہت بڑا ذخیرہ ہے،
کشمیری صاحب کو،
بہت بڑا ذخیرہ،
مولانا اشرف تھانوی صاحب کو پڑھ سکیں، وہ امین حسن اصلاحی کو پڑھ سکیں. تو یہ جب وہ ان کو براہ راست اپریشیٹ کریں گے، تراجم وہ خدمت نہیں انجام دے سکتے. یعنی جس وقت کوئی شخص یا بڑا مصنف لکھتا ہے تو اصل میں جب وہ اپنی زبان میں لکھ رہا ہوتا ہے تو اس زبان میں اس کی تاریخ، اس کا ادب، اس کی تلمیحات، اس کی تشبیہات، اس کی پوری شخصیت، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ بول رہی ہوتی
ہے.
اس سے جب بچہ اٹیچ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ آپ کی اس ٹریڈیشن کو سمجھے گا. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے موٹے موٹے اسلام کے عقائد بتا دیے، وہ تو دنیا کی کسی زبان میں بتائے جا سکتے ہیں. تہذیبی شخصیت پورے کے پورے پیکج کو لے کے آتی ہے، یہ نہیں دے سکتے آپ جب تک کہ آپ یہ زبان کا پس منظر پیدا نہ کریں.
بہت عمدہ.
تو یہ یہاں بھی کرنا چاہیے اور یہ باہر بھی کرنا.
بہت عمدہ، شکریہ.
جی جناب،
اللہ پہ توکل کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے. اللہ تو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بغیر کسی شرط پہ مجھ پر یقین کرو، توکل رکھو، مگر عموماً یہ ہوتا ہے میں دعا مانگ رہا ہوں فار ایگزامپل، تو میری دعا مکمل نہیں، قبول نہیں ہو رہی، یا میری کو مسئلہ ہے، پریشانی وہ حل نہیں ہو رہی. بعض اوقات بہت سارے مواقع میں نے دیکھا ہے ہم کسی کو کہیں، کسی پیر صاحب کسی دربار پہ جاتے ہیں، وہ بات کی جاتی ہے تو وہ ہو گیا کام، کیسے ہوا وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو ایسے میں اللہ پہ توکل کم اور اس شخصیت پر زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ ہم سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اس پہ اپنے آپ پر توکل، کہ مجھ پر توکل رکھو. تو وہ والا توکل ہم کیسے پیدا کر سکتے؟
دیکھیے یہ توکل کیا چیز ہے، توکل کا آپ نے جو مثال دی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا جائزہ لیا، اپنے حالات کا جائزہ لیا، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا، اپنے پاس وسائل کا جائزہ لیا، مجھے اللہ نے جتنی عقل دی تھی اس کی روشنی میں، جتنا علم دیا تھا اس کی روشنی میں میں نے ایک تدبیر کی کسی بھی معاملے میں. اس تدبیر کے بعد اس کا نتیجہ آنا ہے، اس کے لیے مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میں اس نتیجے کو پروردگار پر چھوڑوں. دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، تفویض اور توکل. یعنی معاملہ جب آپ کے حدود ختم ہو گئے تو پھر اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اس معاملے کے نتیجے کے اعتبار سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تفویض کا مطلب ہے سپرد کر دینا، اور توکل کا مطلب ہے بھروسہ کرنا. تو آپ نے اللہ کے سپرد معاملہ کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اب وہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا، اس کی آپ دعا کریں گے. یہ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ دعا کریں، آپ ان سے مانگیں، انہی سے مانگا جائے گا، وہ وہی چیزیں کریں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہے. یعنی دعا کی قبولیت کا معاملہ آپ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس پروردگار کی حکمت سے متعلق ہے. وہ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، ضرور دیں گے آپ کو. وہ دیکھیں گے آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے آپ مانگ رہے ہیں، اور اچھا نہیں ہے جب خدا سے مانگا جاتا ہے تو وہ صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں دیکھتے، وہ آخرت کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ان کو تو یہ معلوم ہے نا کہ آپ کی ابدی زندگی وہاں بسر ہونی ہے، تو ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے وہ فیصلہ کریں گے آپ کے بارے میں. دعاؤں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو گے تو میں لازمن قبول کر لوں گا. نہیں، دعاؤں کے بارے میں پیغمبروں نے دعائیں کی، برسوں دعائیں کی ہیں، اللہ نے مانی بھی ہیں، نہیں بھی مانی. تو اس لیے دعا، مناجات، یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم اپنی عرضداشت اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے اور اس سے خیر کی توقع کریں گے، اور وہ سراسر خیر ہے، اس لیے وہ خیر کا فیصلہ کرے گا. اور توکل یہ ہے کہ ہم اس خیر کے فیصلے پر راضی ہو جائیں. یعنی جو فیصلہ ہماری خواہش کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ راضی ہو جائیں کہ ہمارا پروردگار بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا. یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو اب ذرا آئیے مزار شریف کی طرف. وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے خدا کے آستان کو چھوڑ دیا، آپ غیر اللہ کے آستان پر چلے گئے. وہ کسی صاحب قبر ہے، وہ کوئی استھان ہے، وہ کوئی بت ہے، وہ کوئی دیوی ہے، آپ چلے گئے وہاں. تو پہلا تو آپ نے کام کر ڈالا نا، اس میں خدا کا ایک قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ آپ کو توجہ دلائی جائے گی، آپ کو متنبہ کیا جائے گا، آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ کو اللہ پروردگار عالم کی طرف آنا چاہیے، آپ کو اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرنا چاہیے. آپ نہیں باز آئے، آپ چلے گئے. تو اللہ نے بتایا میرا قانون یہ نولے ہی مات اللہ، جدھر آپ گئے ہیں پھر میں ادھر کامیابیوں کے راستے کھول دوں گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے، جیسے قانون بیان کیا نا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم. آپ جب اپنے دل کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، نہیں باز آتے، بار بار توجہ دلانے کے بعد باز نہیں، اللہ پھر اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اس وجہ سے جس وقت کوئی شخص غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو غلط راستے پر پھر سزا کے طور پر اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اس کو بیان کیا نا کہ جو مترفین ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ کی سوسائٹی کے ہوتے ہیں، جب یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے خدا کی نافرمانی کرنی ہے تو ہم ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، تاکہ پھر ان کو اسی راستے پر ڈال دیا جائے جس پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈالنا پسند کیا. تو ان دونوں کا کبھی تقابل نہ کیجیے گا، یہ دونوں راستے الگ الگ راستے ہیں. خدا کا راستہ، اس کے بارے میں سیدنا مسیح نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ یہ راستہ جو ہے اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں، یہ تنگ راستہ ہے، اور وہ راستے بڑے کشادہ ہیں، اس پر چلنے والے بھی بہت ہیں، اس کے نتائج بھی بڑے غیر معمولی ہیں، لیکن وہ اللہ کے قانون استدراج پر نکلتے ہیں کہ آپ کو درجہ بدرجہ، میں نے اگر غلط راستہ اختیار کیا ہے تو مجھے اس کار مزلت میں ڈال دیا جائے. تو اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کو لوگ پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر،
جی بالکل،
انہوں نے اللہ کے قانون کو اس معاملے میں دیکھا اور سمجھیں گے.
ہم ایسے لوگ جو قرآن پاک، ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو بہت باقاعدگی سے، لیکن میرے جیسے چند غافل لوگ ہیں جو اتنی باقاعدگی سے نہیں بھی پڑھتے. لیکن فہم قرآن کے حوالے سے میں دو رویے عموماً دیکھتا ہوں کہ کچھ علماء کا اور احباب کا اصرار ہے کہ اس کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے مطابق جو فہم قرآن ہے اس کو اس کی طرف آگاہی کی جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, سیاق و سباق کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جو آپ پڑھ رہے ہیں جو وہ آیت آئسولیشن میں بھی اگر اس کا ایک میننگ ہے تو وہی کافی ہے. اب میں اس میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات وہ پھر اگر آئسولیشن میں بغیر کانٹیکسٹ کے کچھ آیات لی جاتی ہیں ان کے مطالب بعض اوقات بڑے حیرت انگیز سے نکلتے ہیں. تو میں ایک بطور طالب علم کے ایک عام شخص کے جو قرآن پاک کا باقاعدگی یا بعض اوقات بے قاعدگی سے مطالعہ کرتے ہیں جب بھی رجوع کرتے ہیں تو فہم قرآن کے سلسلے میں یہ آیات کو سیاق و سباق سمجھنے کی شعوری کوشش ضروری ہے یا صرف اس کو پڑھ لینا اور ترجمہ پڑھ لینا یہی کافی ہے؟
نہیں دیکھیے, پڑھے گا تو ایک عام آدمی جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے وہ ترجمہ ہی پڑھے گا, یعنی وہ انگریزی میں پڑھے گا یا اردو میں پڑھے گا یا پنجابی میں پڑھے گا, اپنی زبان میں پڑھے گا. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے, یعنی وہ آیتوں یا اقوال کا مجموعہ نہیں ہے, وہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کی ایک خاص ترتیب ہے, اس میں جو چیپٹرز ہیں وہ صورتوں کی شکل میں ترتیب دیے گئے ہیں, پھر ان کو ابواب میں رکھا گیا ہے. تو جب تک آپ اس کو کتاب کے طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کچھ سے کچھ مطلب نکال لیں گے اس کا. یہ تو قرآن مجید کی تحریف تک نوبت پہنچ جائے اگر آپ اس کو اس کے سیاق سباق میں رکھ کے نہیں دیکھیں گے. ترجمہ کرنے والوں کو بھی اس چیز کو واضح کرنا چاہیے, تفسیر کرنے والوں کو بھی اسے واضح کرنا چاہیے, کیونکہ عام آدمی نے تو انہی کی رہنمائی میں اس کو پڑھنا ہے. تو اس لیے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آیتوں کو الگ الگ دیکھا جائے. آیات الگ الگ نہیں ہے, وہ ایک سورہ کا حصہ ہے. اس سورہ میں ایک موضوع ہے, اس کے لحاظ سے سورہ شروع ہوتی ہے, اس کے لحاظ سے وہ ختم ہوتی ہے. اس میں جو چیز کہی گئی ہے وہ ایک خاص ربط کے ساتھ کہی گئی ہے, پھر ان صورتوں کو ایک خاص ترتیب سے رکھا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ملحوظ رکھ کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے گا تو آپ اللہ کے صحیح منشا تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے. ایسا نہیں کریں گے تو پھر تو میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کو الگ الگ کر لیجئے تو اس میں سے تو شرک برآمد کیا جا سکتا ہے. باقی تو چھوڑیے
جی, آپ پوچھ لیجیے.
کوشچن ہے کہ جیسے لکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا اس کے ساتھ ہو گیا, یہ قسمت میں لکھا تھا ہو گیا, تو اگر سب کچھ تقدیر اور قسمت میں لکھا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟
تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے یہ لوگوں کا بیان ہے, بہت کچھ تقدیر میں لکھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی مجھے کہاں پیدا ہونا تھا, میری کیا شکل و صورت ہونی تھی, میرے اندر کیا صلاحیتیں رکھی اللہ تعالیٰ نے, مجھے کیا مواقع دینے ہیں, یہ ساری چیزیں خدا کی طے کردہ ہیں. ان میں سے کسی چیز میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا. تو آپ کہیے کہ یہ بہت سی چیزیں تقدیر میں ہیں, ایسے پیش آنی ہے. اسی کو اس جملے میں بیان کیا گیا ہے, والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ. یعنی آپ کو تکلیفیں پہنچتی ہیں, مصیبتیں پہنچتی ہیں, حالات پیش آتے ہیں, آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے, کچھ پتہ نہیں کیا پیش آ جائے گا, ہمارے ملک میں کیا صورت رہی, دنیا میں کیا صورتیں ہیں, حوادث ہیں. اسی طریقے سے خیر کے بعد مواقع اچانک سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے. ایک حصہ وہ ہے, ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے. وہ ہمیں جس حصے میں اختیار دیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جو صلاحیتیں ہمیں دی گئی ہیں ان کے لحاظ سے تدبیر کرنا, ان کو نشو و نما دینا اور نتائج تک پہنچانا, اس کے لیے ہمیں بہت اختیار دیا گیا. دوسرا اخلاقی فیصلے کرنا, یعنی جھوٹ بولنا ہے یا سچ بولنا ہے, بددیانتی اختیار کرنی ہے یا دیانت کا رویہ اختیار کرنا ہے. تو ان دونوں معاملات میں کوئی چیز طے کر کے آپ پر ٹھونسی نہیں گئی, آپ کو وہ شعور دے دیا گیا ہے اور پھر میدان ہے, اس میں آپ فیصلے کرتے ہیں, ان فیصلوں کے نتائج نکلتے ہیں. جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. آپ کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کرتے ہیں, میرا یا آپ کا فیصلہ غلط ہوتا ہے تو شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے اس کا معاملہ. نہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اور نہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے. اختیار کا دائرہ بھی متعین ہے اور تقدیر کا دائرہ بھی متعین ہے.
اگر پہلے ہی قبر میں حساب ہو جائے گا تو یوم قیامت پھر کون سا حساب ہوگا؟
میں اس کا جواب کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ دنیا میں جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے اس میں تین گروہ بن جاتے ہیں. ایک وہ جن کا معاملہ نیکی کے معاملے میں واضح ہے, کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں. سیدنا ابو بکر کو کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں, سیدنا عمر کو کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں, سیدنا علی کو کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں. بے شمار اور ایسی آپ کو غیر معمولی شخصیات ہیں, بتایا جا سکتا ہے کہ ان کا نامہ اعمال گویا صفائے کائنات پر ثبت ہو گیا ہے. تو ان کے لیے اللہ کی رحمتیں فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی سرکشی, خدا سے بغاوت, وہ اسی طرح صفائے کائنات پہ سب تھے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، ان کے لیے قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ صبح و شام انہیں دکھایا جاتا ہے، وہ ایک اذیت میں مبتلا رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ سخت تر عذاب میں لوٹا دیے جائیں گے، ان کے حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ لوگ کے جو ہما شما خلطو عملا صالحا و سیئا، اچھا کام بھی کیا برا کام بھی کیا، وہ سلا دیے جائیں گے، قیامت میں اٹھائے جائیں گے، وہاں ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا۔
ٹھیک جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ہے، ان کا سوال یہ کہ جو مسجد اقصی ہے بیت المقدس، وہ اس پر جو ہے وہ جو یہود ہیں ان کے لیے بھی وہ ہیکل ہے، ان کے لیے بھی وہ بڑی مقدس جگہ ہے جس طرح سے مسلمانوں کے لیے، تو مسلمان اس بات پر ہی کیوں بزد ہیں کہ وہ بیت المقدس پہ صرف ہمارا ہی استحقاق ہے، وہ یہود کا استحقاق بھی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد اقصی، یعنی جس کو اب ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، وہ الگ ہے، اور ہیکل بالکل ایک الگ جگہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ بنیادیں اس مسجد کے نیچے آ گئی،
ٹھیک،
تصادم کی بنیاد یہ پڑتی ہے، وہ بنیادوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں شاید مسجد ہی منہدم ہو جائے،
ٹھیک،
تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت جس کو آپ مسجد اقصی کہتے ہیں یا جہاں آپ جاتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، وہ بین ہی ہیکل ہے۔ بیت المقدس تو اللہ کی وہ عبادت گاہ تھی جو سیدنا داؤد نے بنانی شروع کی، سیدنا سلیمان نے اس کو مکمل کیا، اس کے بعد یہود کے اوپر حملے ہوئے، تباہ کر دی گئی، آخری مرتبہ تیتوس رومی نے اس کو تباہ کر دیا،
ٹھیک،
بالکل اس کو زمین بوس کر دیا گیا۔ اب کوئی ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے، جو بچی ہوئی دیوار ہے، یعنی یہ اس وقت کی حقیقی صورتحال ہے،
ٹھیک ہے۔
فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تھا، اقوام متحدہ نے ان کو انتداب میں دے دیا، اس کے بعد ایک خاص وقت میں فاتحین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہود کو ان کے قومی وطن میں واپس لے جائیں گے۔ یہ فیصلہ غلط ہوا، صحیح ہوا، اس سے بحث نہیں، ہو گیا ایک امر واقعی کے طور پر۔ اب وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ وہاں صورتحال یہ ہے کہ یہود کی بھی ایک حکومت قائم ہو گئی ہے وہاں، وہ حکومت جس اصول پر قائم ہوئی، اقوام متحدہ نے جس طرح اس کی اجازت دی، وہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے،
ٹھیک ہے،
حکومت قائم ہو گئی، وہاں پہ فلسطینی عرب بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود ہیں۔ اس کے سوا کیا راستہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو جنگ و جدال پر مبنی نہ ہو؟
ٹھیک ہے،
وہ حل اقوام متحدہ کے فیصلے میں موجود تھا کہ بیت المقدس کو سب مذاہب کے لوگوں کے لیے کھلا شہر قرار دے دیا جائے، اس کا نظم اس طرح سے قائم کیا جائے کہ مسلمان بھی وہاں جائیں، وہ جائیں وہاں جا کے عبادت کریں، ان کے لیے وہ ایک مقدس جگہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی ایک روایت اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہر قوم کو حق ہے کہ وہ اپنے مقدس مقامات پر جائے، وہاں جا کر اپنے جذبات کے لحاظ سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں،
ٹھیک،
ایسا ہی معاملہ یہود کے ساتھ۔
صحیح،
تو آپ جس صورت حال میں ہے اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ سیدنا عمر کا زمانہ ہے، آپ نے فلسطین کو فتح کیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو حق دینا اور کس کو نہیں دینا۔ یعنی برطانیہ عظمیٰ نے فتح کر لیا، فاتح کی حیثیت سے معاملہ اقوام متحدہ کے سپرد کیا، اقوام متحدہ بین الاقوامی قانون کی نمائندگی کرتی ہے، انہوں نے 1948 میں ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کے تحت بیت المقدس کو ایک حیثیت دی۔ آپ کو آج نہیں تو کل یہیں کھڑا ہونا پڑے گا کہ اس فیصلے کو تسلیم کر کے اس کے لحاظ سے بیت المقدس کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے کہیں، اس کے سوا اور اب محض خواہشات ہیں، جتنی دیر چاہیں ان میں جی لیں، وقت اور زمانہ اپنا فیصلہ کر چکا، اب زمانے کو آپ تبدیل کر دیں، وہ جانتے ہیں کیا تبدیلی ہے، پھر ایک مرتبہ فتوحات کا دور ہو، اس فتوحات کے دور میں پھر آپ بڑے بڑے لشکر لے کے نکلیں، پھر آپ دنیا میں اپنا علم لہرائیں، اس میں فلسطین کو بھی فتح کریں، اس کے بعد یہ باتیں کر لیجئے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نیشن سٹیٹ کے زمانے میں جی رہے ہیں، دنیا میں ایک بین الاقوامی قانون کے تحت معاملات ہوتے ہیں، اس قانون کے مطابق اقوام متحدہ نے غلط یا صحیح، میری خواہش تھی یا نہیں، ہم اس سے پہلے بحث کر چکے کہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، ایسے ہی بین الاقوامی ادارے بھی فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، نافذ اسی نے ہونا ہے، چنانچہ وہ نافذ ہو چکا ہے، آپ کو اس کو اس کی روح میں ماننا ہے، جب آپ اس کو مان لیں گے تو اس میں بیت المقدس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہی آپ کا موقف ہے۔
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسے ہم نہیں مان رہے، لیکن اسے یہود بھی تو نہیں مان رہے، اگر وہ یونائیٹڈ نیشن کا جو فیصلہ ہے کہ اسے آزاد وہ حیثیت دے دی جائے جہاں پر ہر قوم لوگ،
سوال آپ سے ان سے بعد میں کریں گے، آپ مانتے ہیں؟
ہم بھی نہیں مانتے،
بس تو ختم ہو گئی بات,
وہ بھی تو نہیں مانتے نا.
پہلا فیصلہ آپ کا کرنا ہے نا.
اچھا ٹھیک,
آپ اعلان کیجئے اس بات کا کہ ہم اس فیصلے کو مان رہے ہیں.
ٹھیک,
اس کو مان رہے ہیں. وہ فیصلہ کیا تھا اس کو پڑھیے. آپ نے نہیں مانا اس کو, اس کو مان لیجئے. اس کو ماننے کے بعد دیکھیے تون و کرن بھی مانا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو ہم لوگوں نے کیا دل کی خوشی سے مانا تھا؟ تون و کرن بھی چیزیں مانی جاتی ہیں جب وہ واقع ہو جاتی ہیں. تو ایک چیز واقع ہو گئی ہے. پھر میں یاد دلا دوں کہ فاتح نے یہ فیصلہ کیا, بین الاقوامی قانون کے مطابق ہوا. 1948 میں اقوام متحدہ کے فیصلے کے تحت اسرائیل قائم ہوا.
ٹھیک,
جب یہ ہو گیا, اب غلط یا صحیح پر ہم بحث کریں گے الگ سے. ہو سکتا ہے میرے نزدیک یہ سارا عمل بالکل غلط ہو, میں اس پہ احتجاج کا بھی حق رکھتا ہوں, لیکن عملی طور پر جو کچھ ہونا ہے وہ وہی ہے. اس میں بیت المقدس کی حیثیت کیا طے کی گئی تھی؟ اگر آپ اس فیصلے کو مان کر یہ موقف اختیار کریں تو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے کرنے کا قانونی اور اخلاقی جواز کھو دے گا.
جاوید صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ نے یہاں پہ وقت دیا. ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ کے ان سوالات کو, بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کو آج کی نشست میں ہم ٹیک اپ نہیں کر سکے, اور کچھ وہ بھی سوالات ہوں گے جو آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں گے. ہمارے اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.